نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة انفال سے آج تلاوت کی گئی ہے اور الحمدللہ آج 10 پارے مکمل ہو گئے، گویا کہ ایک تہائی قرآن مجید مکمل ہو گیا. دن اسی طرح سے پر لگا کر اڑ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رمضان المبارک آئے اور چلے گئے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کی، ان ایام کی، ان لمحات کی، ان ساعتوں کی دل سے قدر کر لیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اپنے برے اعمال سے توبہ کریں اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ رب العزت کے یہاں دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ رب العزت سے جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. بہرحال یہ سورہ انفال جس کی آج تلاوت کی گئی ہے، اس میں عام طور پر مجاہدین کی طرف خطاب ہے اور غزوہ بدر کا چونکہ اس میں بیان ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جو معرکہ حق و باطل کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، وہ جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے. اس جنگ بدر میں بہت سے واقعات ایسے سامنے آئے کہ جو عبرت خیز بھی تھے اور جس پر صحابہ کرام کو بعض واقعات پر تنبیہ بھی کی گئیں، چونکہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کو جس اخلاق پر دیکھنا چاہتے تھے اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو تو وہ مناسب ان کی شان کے نہیں. چنانچہ اس سورت کا جو شان نزول ہے اس میں بھی بعض نے فرمایا کہ جب کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے کفار کا پیچھا کیا، اور ایک گروہ وہ تھا جو مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھپا ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دے، تو اس لیے آپ کی حفاظت کر رہے تھے. بہرحال رات کو یہ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے کفار کا پیچھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ ہم نے کافروں کو بھگایا، اگر ہم ان کا پیچھا نہ کرتے تو تم اطمینان سے مال غنیمت حاصل نہ کرتے. جن لوگوں نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں صرف ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم ہی نے اس کو جمع کیا. اور تیسرا گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ایک اہم کام میں مشغول تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہم ہٹ جاتے اور اگر ہم مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیتے تو یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا، لہذا ہم چونکہ ایک اہم خدمت پر مامور تھے لہذا مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو صحابہ کرام کا یہ عمل اللہ رب العزت کو ان کی شان کے موافق نہیں لگا، چونکہ اخلاق دیکھنا چاہتے تھے آپ کے عظیم، اس لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ مال تھا سب کا سب اس کے لیے حکم فرما دیا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال جو کچھ بھی ہے سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہذا تم آپس میں اس قسم کے معاملے نہ کرو اور اس قسم کی باتیں نہ کرو کہ یہ مال ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا ہے، تو بظاہر چونکہ اس میں بھی دنیا طلبی ہے اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک مومن صرف دنیا کی طلب میں لگے، حالانکہ مال غنیمت کا حاصل کرنا محض دنیا طلبی نہیں ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کے اخلاق بلند سے بلند ہوں اور جہاں کہیں کوتاہی ہو اس کو درست کر دیا جائے، اس لیے اس عمل کی بھی اصلاح کر دی گئی کہ مال و دولت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا، وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے. تو ایک شان نزول تو یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک شان نزول ہے، تو ایک صورت کے کئی شان نزول بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں. البتہ بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے کہ انفال یہاں پر آ گیا جو نفل کی جمع ہے، اور بعض جگہ آتا ہے مال غنیمت طلب، اور کہیں پر آتا ہے فے کا لفظ وما عفا اللہ علی رسولی. تو بظاہر ایک دوسرے کے مترادف بھی ہیں, یعنی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور کہیں خاص خاص چیزیں بھی مراد ہوتی ہیں. مال غنیمت ویسے اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں مال حاصل ہو, وہ مال غنیمت, اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے تو اسے نفل بھی کہتے ہیں, انفال بھی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض صورتوں میں جو مال طے ہوتا ہے وہ اللہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اپنی ثوابدید پر عطا فرمائیں. یہاں پر شروع میں اہل ایمان کا ذکر کیا, چنانچہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اہل ایمان کی کچھ صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت قائم ہو جاتی, ان کے قلوب جو ہے اللہ کی عظمت سے بھر جاتے ہیں, اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں. لیکن یہ خوف وہ والا خوف نہیں ہے جو کسی درندے کا خوف ہوتا ہے, یعنی شیر کا خوف یا سانپ کا خوف, اس کا خوف تو اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں وہ ضرر نہ پہنچائے. یہ خوف جو ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے کسی بزرگ کا خوف ہوتا ہے, اپنے بڑے کا خوف ہوتا ہے, جیسے باپ کا خوف ہے, استاد کا خوف ہے, شیخ کا خوف ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عظمت جو دل میں ہوتی ہے اس کا خوف. تو یہ کہتے ہیں جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے, یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, تو اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے قلب میں اللہ رب العزت کی عظمت جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور خوف جو ہے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ. اور ساتھ میں فرمائے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب تلاوت کی جاتی ہیں قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, یعنی ہر ہر آیت پر ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. ایمان کم بھی ہوتا ہے, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے, الایمان یزید و ینقص. بخاری شریف میں اس کی بحث بھی ہے, یہاں وہ بحث مقصود نہیں ہے, لیکن ایمان میں اضافے ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض واقعات ایسے سامنے آتے ہیں اللہ کی قدرت کے کہ ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ واقعہ عجیب ہے. اللہ رب العزت جب واقعات دکھلاتے ہیں تو بعض اوقات ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. تو اہل ایمان کا بتلایا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی, اضافہ ہوتا ہے. اور تیسری صفت یہ فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو بالکل قطع کر دیے جائے اور ان کو اختیار نہ کیے جائے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے, مسبب الاسباب پر کرتے ہیں. جس نے یہ اسباب عطا فرمائے ہیں اس مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ عین موقع پر گولی نہ چلے, عین موقع پر تلوار کام نہ دکھائے, عین موقع پر جو ہے وہ ہمارے اسلحے جو ہیں وہ کند ہو جائیں اور کام نہ کریں, لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب. تو اس لیے اسباب پر آدمی بھروسہ نہ کرے, اسباب اختیار ضرور کرے, اس لیے کہ اس سے منع نہیں کیا. بلکہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے خلاف, تو اس نے بس حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر پڑھا اور چپ کر کے جانے لگا. آپ نے اپنے پاس بلایا اسے, کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل, پہلے اسباب تو اختیار کرو. اگر تمہارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اور تم جو ہے وہ گواہ پیش کر سکتے ہو اور تم جو ہے اس کے خلاف لڑ سکتے ہو, تمہارے پاس دلائل ہیں, تو پہلے تم اپنا دفاع کرو, جائز طور پر, ناجائز نہیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرے فریق نے جو ہے وہ قسم اٹھا لی کھا لی تو اب تم چپ کر کے بیٹھ گئے. اگر تم حق پر ہو اور تمہارے پاس دلائل ہیں تو محض حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کے اور خاموشی سے چل دینا یہ توکل نہیں ہے, بلکہ جو تمہارے پاس گواہ موجود ہیں, جو تمہارے پاس دلائل ہیں, ان گواہوں کو پیش کرو اور ان دلائل کو سامنے لاؤ. اس کے باوجود بھی تمہارے خلاف فیصلہ ہو تو تم حسبی اللہ و نعم الوکیل کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے. لیکن ایسے نہیں کہ آدمی بس لڑے نہیں, کچھ نہ کرے, اپنا دفاع بھی نہ کرے جائز طور پر, اور ویسے ہی کہہ دے جی حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنا اونٹ جو ہے وہ باہر چھوڑ آیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی اونٹ کو باندھ کر آئے ہو یا نہیں؟ کہا کہ بس میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. کہا کہ یہ بھروسہ نہیں ہے, یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اس کو توکل نہیں کہتے, پہلے اس اونٹ کو اس درخت سے باندھو اور پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اسباب اختیار کرنے کے بعد کہو، دکان پر تالا لگاؤ اور پھر کہو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، کھلا چھوڑ کے آ جاؤ اور کہو کہ اللہ حفاظت کرے گا، صبح کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سکھلا دی، بتلا دی کہ اسباب اختیار کرنے سے دین نے منع نہیں کیا، بلکہ آگے ہی دسویں پارے میں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی جہاں پر جنگ کے موقع پر کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے اور جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو تم، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم، اس میں دیکھیے قیامت تک کے لیے اگر کوئی ترقی کوئی چیز ایسی ایجاد ہوگی جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ سب بھی اس میں شامل، مستطاعتم کے اندر جو تمہاری قدرت میں ہو حاصل کرو. تو اس لیے نہ ایٹم بم اس کے خلاف ہے نہ کوئی اور چیز اس کے خلاف. تو جس قدر بھی اللہ رب العزت توفیق دیں ہم اپنے وسائل کا اختیار کو استعمال کریں، اسباب اختیار کریں، البتہ ان وسائل پر بھروسہ نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ بھائی اب ایٹم بم منا لیا تو ہم جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں کہ بس ہمارے پاس یہ کافی ہے، یہ نہیں. اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اور بغیر بھروسے کے کچھ ہوتا بھی نہیں. چنانچہ یہاں پر اللہ رب نے فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی صفت یہ بیان فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نہیں بولا، بلکہ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا لفظ ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاح کہتے ہیں نماز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ پڑھنا، یعنی ہم رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، دونوں سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھیں، وہ معاملہ نہ ہو کہ ابھی رک آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے والی بات ہو جائے، کہ ابھی سجدے میں گئے سجدے سے ابھی پورے طور پر اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں تھے، خالی سر پر اٹھایا فوراً دوسرا سجدہ. یہ کوے کی ٹھونگ کہلاتی ہے، کوا جس طرح ٹھونگے مارتا ہے یہ نماز پڑھنا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے، ایسے شخص کو نماز کا چور کہا ہے جو نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کرے. طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو مکمل طور پر قیام ہو، رکو سے اٹھ کے کھڑے ہوں تو پورے طور پر کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اگر ہم سے یہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں مکمل، کوئی حرج نہیں. اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے اعضاء پرسکون ہو جائیں اور پھر رکو میں جائیں، اور پھر اطمینان سے سبحان ربی العظیم کم از کم تین مرتبہ کہہ لیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں، اور پھر اطمینان سے سجدہ کریں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھیں. تو کم از کم رب اغفر لی، کم سے کم مقدار یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھے آدمی اور اس کے اعضاء پرسکون ہو جائیں. رب اغفر ورنہ رب اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی وجبرنی، یہ پورا مکمل اگر پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھ. تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا سنت اور ادب اس کے مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، ایسا نہ سمجھے کہ آدمی ایک مصیبت ہے جو سر سے ہم اتار کے پھینک رہے ہیں. میں نے پہلے بھی درسوں میں یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اللہ کی عظمت دل میں رکھ کر کی جائے، کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ بہت عظیم الشان رب ہے، وہ بہت قوتوں کا مالک ہے. ہم جب اس کی عبادت کریں تو مکمل ہمتن متوجہ ہو کر، یہ نہ ہو کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ادھر یہ بھی خیال ہوگا بھی دکان پہ جانا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو پھر دکان کا خیال دل سے نکال دیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر یعنی کم از کم جو ضروری چیزیں ہیں سنت اور مستحبات ان سب کو ان کی ادائیگی کرے. تو یہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور آگے فرمایا کہ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے دیکھیے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ صاحب میرا مال، اللہ کہتے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہی، ہم نے تجھے دیا ہے، اگر ہم نہ دیتے تیرے پاس یہ بھی نہ ہوتا. ورنہ ہر آدمی سوچ لے کچھ عرصے پہلے اس کے پاس کتنا مال تھا، آج کتنا مال ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہ صفت بیان کی ہے اہل ایمان کی کہ جو مال اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں تو وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اور آگے پھر غزوہ بدر سے متعلق احکام ہیں. چنانچہ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ رب العزت نے جو لفظ یہاں استعمال کیے ہیں جیسا کہ آپ کو نکالا تیرے رب نے، اس سے پتا چلا کہ اس غزوے کے لیے اللہ رب یعنی کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اللہ رب العزت نے آپ کو نکالا اس جنگ کے لیے، اس غزوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا. کما اخرجک ربک من بیتک، آپ کے گھر سے، اور یہاں گھر سے مراد مدینہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے تو آپ کو نکالا. وان فریقا من المؤمنین لکارہون، حالانکہ اہل ایمان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا اور ایک جماعت ایسی تھی کہ وہ اس نکلنے کو ناپسند کر رہے تھے، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ نے محبت تو رکھی ہے نا زندگی کی، مرنے کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ صحابہ کرام کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، یہ پہلا معرکہ ہے، اور معرکہ بھی ایسا تھا کہ شروع میں کوئی اس کا امکان نہیں تھا کہ کسی مسلح جو ہے وہ لشکر سے سامنا ہوگا، بلکہ ایک تجارتی قافلہ تھا جس میں پورے اہل مکہ کے شیئرز تھے، اور ان سب نے یوں کہہ لیجئے ان کا مشترکہ جو ہے وہ ایک کارو مشترکہ کمپنی تھی، اس میں جو ہے وہ ان کا سب کا کاروبار لگا ہوا، پیسہ لگا ہوا تھا، اور اس زمانے کے اعتبار سے لاکھوں روپے سمجھ لیجئے لگے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کفار کی کمر توڑ دی جائے، لہذا اگر ان کے اس قافلے پر ہم حلہ بول دیں اور ان کے اس قافلے کو جس میں سارا مال لگا ہوا ہے کفار کا، اس پر ہم فتح حاصل کر لیں تو اس سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ خیال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم ان کا راستہ روکیں، صحابہ کرام کو تیار کیا. تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواری کے جانور نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ دیہات میں تھے، وہاں سے لانے میں وقت لگتا. آپ نے فرمایا جن کے پاس موجود ہیں بس وہ چلیں، تو بہت کم، کل دو گھوڑے، 70 اونٹ غالباً، یعنی یہ سواری تھی، اور کسی کے پاس جو ہے وہ تلوار تھی، کسی کے پاس لکڑی تھی، کسی کے پاس ڈنڈے تھے، یعنی کوئی ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے مستقل. اس بے سرو سامانی کے عالم میں چونکہ ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، باقاعدہ کسی مسلح لشکر سے آمنا سامنا ہونا نہیں تھا، اس لیے آپ نکلے. بعض صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنی سواری کے جانور لے آتے ہیں، آپ نے فرمایا دیر ہو جائے گی، رہنے دو. تو بہرحال جو موجود تھے آپ ان کو لے کے چل پڑے، اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے کہا کہ ذرا گنو تو صحیح کتنے لوگ ہیں، تو پتہ چلا کہ 313 آدمی تھے. تو آپ نے اس کو اچھا شگون سمجھا کہ فلاں، یعنی ایک نیک آدمی تھے ان کے لشکر میں غالباً حضرت جالوت کے ساتھ جو ہے وہ 313 آدمی تھے، تو اس نے آپ نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ جو تعداد ہے مبارک. بہرحال آگے بڑھے، لیکن ادھر قافلے والوں کو بھی اطلاع ہو گئی، انہوں نے اپنا ایک قاصد زمزم غفاری، اس کو بھیجا کہ وہ جائیں اہل مکہ کے پاس، اور جانے کے بعد ان کو بتائیں کہ بھئی مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، لہذا ہماری مدد کی جائے. اس زمانے میں خاص رواج تھا کہ جب خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو کجاوے کو الٹا کر دیا کرتے تھے، اور سواری کے ناک کان کاٹ دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر وہ داخل ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس جہاں پر یہ اطلاع دینی ہوتی تھی کہ تم پر جو ہے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے. تو چنانچہ اس طور پر یہ زمزم غفاری قاصد جو ہے وہ سانڈنی پر سوار ہو کر بہت تیزی کے ساتھ مکے پہنچا، اور الغوث الغوث کا اس نے نعرہ لگایا کہ مدد مدد. اور جب ان کو اس کا پتہ چلا تو فوراً 3 دن کے اندر اندر ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا، جن کی تعداد 1000 یا اس سے زیادہ کی تھی، جو تمام تر مسلح تھے، جن کے پاس سواری کے جانور بھی تھے، اور جنہوں نے اپنے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے لیا تھا جو راستے میں گاتے بجاتے ان کے ساتھ چلیں اور ان کے دل کو جو ہے بڑھائیں. اس سے یہ پتہ چل گیا گانے بجانے والیاں جو ہیں یہ کفار کے ساتھ یہ عام طور پر ان کے ذوق کے مطابق ہوتی ہیں، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے بچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. 3 دن کے اندر اندر لشکر تیار ہو گیا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا، ابو جہل وغیرہ نے، کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور وہاں کھڑے ہو کر بڑے بڑے سرداروں نے دعا کی کہ اللہ ہم میں جو قاطع رحم ہو اور ہم میں جو برا ہو اس کو شکست سے دو چار فرما، اور جو ہم میں افضل ہو، جو تیرے نزدیک بہتر ہو، اس کو فتح عطا فرما. تو گویا اس نے مسلمانوں کے حق میں ہی دعا کی اور اپنے حق میں بد دعا کی، اور سب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ باطل پر نہیں سمجھتا. جب کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے بس میں حق پر ہوں اور دوسرا آدمی باطل پر. تو یہ دعا کر کے یہ وہاں سے نکلے اور بہت تیزی سے منزلیں طے کرتے ہوئے میدان بدر میں پہنچ کر انہوں نے اس مقام پر قبضہ کر لیا جو بلند و بالا مقام تھا اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بہترین مقام تھا. صحابہ کرام بھی وہاں پر پہنچے، بیچاروں کے پاس سواری کے جانور تک تو تھے نہیں، ایک ایک جانور کو یعنی ایک اونٹ کو تین آدمی استعمال کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ تین جو ہے وہ ساتھی تھے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور ایک اور صحابی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تھی تو آپ خود پیدل چلتے تھے. وہ دونوں صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ تشریف رکھیں، ہم پیدل چلیں گے. تو آپ فرماتے کہ نہیں، میں مستغنی نہیں ہوں ثواب سے، مجھے بھی ثواب چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں لگاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل تشریف یعنی اونٹ کا مہار پکڑ کے چلتے اور ایک صحابی جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر اس سواری پر چلتے اور آپ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوتے یا پیدل چل رہے ہوتے. تو بہرحال اس سفر میں اس طریقے سے یہ سامنے معاملہ پیش آیا. اور جب یہ پہنچے تو اچھی جگہ پر کافر قبضہ کر چکے تھے، مسلمانوں کے حصے میں جو ہے وہ نشیب آیا، پانی کی جگہ بھی نہیں تھی اور ریتیلا علاقہ تھا سارا کا سارا، تو چلنے میں بھی دشواری ہوتی تھی. تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ جو آپ نے انتخاب کی ہے اللہ کا حکم ہے یا ویسے ہی آپ نے اپنے طور پر منتخب کی ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو کوئی اور جگہ بھی منتخب کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ کچھ اور، پھر انہوں نے کہا کہ اور اوپر چلتے ہیں اور وہاں ایک خاص جگہ ہے جہاں کنواں ہے پانی کا، تو تھوڑا سا یہ کہ ہمیں پانی بھی حاصل ہوگا اور اس سے بہتر جگہ ہے وہ، بہرحال وہاں پر چلے گئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشوروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اگر وہ ایسا مشورہ دیتے تھے جو قابل عمل ہو تو اس میں چوں چراں آپ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے رات کو یہ معاملہ کیا کہ بارش برسا دی، تو مسلمانوں کی طرف چونکہ ریت تھی وہاں کم بارش ہوئی، لیکن اس سے ہی فائدہ ہوا کہ ریت دب گئی اور آسانی کے ساتھ وہاں پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا. اور کافروں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہاں خوب بارش ہوئی جس سے ان کا علاقہ جل تھل ہو گیا اور ان کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مدد آئی. پھر صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے ایک صاحبان بنا دیں. صاحبان بنا دیا گیا. اور یہ دیکھیے صحابہ کرام کی جانساری کہ کہا کہ آپ وہیں پر رہیے، دعا میں مشغول رہیے ہمارے لیے، اور سواری کے جانور بھی آپ کے ساتھ ہی بنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم لڑیں گے، اگر فتح ہو گئی تب تو ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر بات دوسری ہوئی تو آپ کے پاس سواری کے جانور ہیں، آپ فوراً مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں تاکہ جو صحابہ وہاں پر ہیں وہ محبت میں ہم سے کم نہیں ہیں. یعنی وہ تو خاص وجہ سے نہیں آئے، اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ ایسے لشکر سے مقابلہ ہے تو ضرور آ جاتے، لیکن چونکہ ایسا معاملہ نہیں تھا اس وقت اس لیے وہ نہیں آئے. لیکن آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں گے تو پھر دوبارہ سے وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لائق ہو سکیں گے. تو یہ صحابہ کرام نے مسجد عریش آج بھی میدان بدر میں موجود ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت عالیشان اور بہت شاندار مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن خاص اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اس زمانے میں. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ پہلا معرکہ جو ہے بدر کے نام سے پیش آیا، اس میں مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، کیونکہ مسلمان بعض دل میں خیال بھی آ رہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور فریق مخالف جو ہے وہ ہم سے طاقت میں کئی گنا زیادہ ہے، لہذا ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. حالانکہ اللہ رب العزت کے ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن صحابہ کرام کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ چونکہ سامنے جو تعداد ہے وہ بھی 1000 ہے، اس لیے فرشتے بھی ہم 1000 نازل کریں گے، ورنہ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا اس قابل اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس نے قوم لوط کی بستی ایک پر مار کے الٹ دی تھی، زمین کا پورا حصہ جو ہے وہ آسمانوں پر لے جا کر پلٹ دیا تھا. تو اس لیے فرشتوں کے لیے، لیکن یہ دل کی تسلی کے لیے تھی، اصل جنگ تو صحابہ کرام ہی نے لڑی تھی اور فرشتے ان کے ساتھ موجود تھے جس سے ان کے قلب میں تسلی کا اور اطمینان کا سامان پیدا ہوا. بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. صحابہ کرام شروع میں چونکہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, بعض کی رائے یہ تھی کہ نہ لڑا جائے, تو آپ نے صحابہ سے رائے پوچھی. ان میں ایک صاحب کھڑے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جہاں چاہیں وہاں جا کے لڑائیے, ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون کہ آپ اور آپ طرف جائیے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں آپ ان لوگوں میں سے نہیں پائیں گے, بلکہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور اگر جہاں آپ کا خون پسینہ بہے گا وہاں اپنا خون بہائیں گے. چنانچہ آپ ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے, لیکن انصار نے ابھی کوئی بات نہیں کہی تھی, اس لیے انصار کی طرف رخ کر کے آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت صاحب ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے پوچھا تو ہم آپ پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, آپ ہمیں چاہیں تو ابھی فوراً جس سے چاہیں بھیڑا دیں, ہم ہر طرح سے حاضر ہیں, ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے, دنیا کے دور دراز خطے میں بھی اگر آپ ہمیں لے جا کر لڑائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ قدم بقدم. صحابہ کرام کے اس جواب سے آپ کو بہت ہی خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے حق میں بہت ہی دعائیں بھی دی. بہرحال اس طرح سے, اور پھر اس کے بعد عریش جہاں پر آپ نے قیام فرمایا, صحابہ کرام کے دل میں پھر بھی کچھ تھوڑے بہت اندیشے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان پر نیند طاری کر دی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, جنگ کی حالت میں نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور نماز کی حالت میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے. تو اس لیے جب نیند نماز میں آنے لگے تو کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کر لینی چاہیے, جلدی سے جا کے پانی منہ پہ ڈال لے, کچھ کر لے تاکہ نیند نہ آئے, مستعدی کے ساتھ نماز پڑھے. تو میدان جنگ ایسا ہوتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھی وہاں نیند کا کیا کام, لیکن اگر وہاں نیند آ رہی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے امن و سکون اور اطمینان اس پر نازل کیا جا رہا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام پر اللہ رب العزت نے اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کر دی, اور ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ سارے صحابہ کرام پر نیند طاری ہو گئی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات دعا میں مشغول رہے, تہجد میں مشغول رہ کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے. اور اس وقت پھر آپ پر بھی ایک ہلکا سا جھٹکا آیا, نیند کا جھونکا کہہ لیجئے, لیکن آپ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھے, اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری ہمیں دی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, اور باہر نکل کر آپ نے ان جگہوں کی نشاندہی کہی کہ کون سا کافر کہاں قتل ہوگا. چنانچہ آپ نے بتایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا, فلاں سردار یہاں مارا جائے گا, اور فلاں سردار یہاں مارا جائے گا. ایک ایک کافر کی جو ہے وہ آپ نے نشاندہی کہی, اور جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس سے سر منہ فرق نہیں تھا, وہیں پر اسی مقام پر ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا, اور ساتھ میں فرمایا کہ استغیثونا ربکم فاستجاب لکم, اس جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے تھے اپنے فتح کے لیے, اللہ سے دعا کر رہے تھے, تو فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. اور ساتھ میں فرمایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, 1000 فرشتے تو اس سے زیادہ تمہاری مدد کریں گے. اور اسی طریقے سے اچانک 1000 کا لشکر جو ہے جب وہ اوٹ سے نکلا ایک ٹیلے کی, تو وہ بہت غرور کر رہے تھے, تکبر کر رہے تھے اس بنا پر کہ ہم آج بڑی طاقت میں ہیں اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اس حال میں تو فوراً اللہ تعالی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اس سے ہی پتہ چلا کہ ہر مشکل میں ہر مصیبت میں پکارنا صرف اللہ کو چاہیے, اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ یہ جو چند مٹھی بھر مسلمان ہیں دنیا میں یہی لوگ ہیں جو تیرے نام لیوا ہیں, اگر آپ نے ان کو تباہ کر دیا تو تیرا نام لینے والے دنیا میں کوئی نہیں رہے, اس لیے انہیں فتح عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دو, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. صحیح زم الجم ویولون الدبر پڑھتے ہوئے اس مٹی پر آپ نے ان کی طرف پھینک دی, تو کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کے سر اور آنکھوں پر وہ مٹی نہ پہنچی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ مٹی ہم نے پھینکی تھی. مطلب یہ تھا کہ ایسا اثر کہ ایک ایک کافر کی آنکھ میں وہ مٹی چلی جائے یہ کسی انسان کے طاقت میں نہیں ہے. یہ خاص طور پر ہم نے جو ہے وہ آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا لیکن اصل میں وہ مٹی میں وہ طاقت ہم نے بخشی کہ اس کو ایک ایک آنکھوں میں چلی گئی. اس کا واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کو فتح ہو گئی مدینہ منورہ آ گئے تو صحابہ کرام اپنے کارنامے بیان کرنے لگے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ قدم قدم پر صحابہ کی رہنمائی اور تربیت کی گئی تو ہر ایک اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا. تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر یہ بات بھی مناسب نہیں سمجھی کہ اس کارنامے کو مسلمان اپنی طرف منسوب کریں بلکہ انہیں کہنا ہی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی. اس لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اے صحابہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو قتل اللہ نے کیا. مطلب یہ تھا کہ تم یہ منسوب اللہ کی طرف کرو. یہ تربیت دیکھیے صحابہ کرام کو دی جا رہی ہے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان جو زیادہ محتاج ہیں کیونکہ اس وقت تو نبی بھی موجود ہیں وہی بھی آ رہی ہے اور اس زمانے میں نہ نبی ہے نہ وہی آ رہی ہے تو اب تربیت اس وحی کی روشنی ہی میں تو ہوگی. اس لیے یہ ہماری تربیت کے لیے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ اگر فتح عطا فرما دے تو اس پر آدمی ناز نہ کرے, غرور نہ کرے, فخر نہ کرے بلکہ اور آج بھی اختیار کرے کہ میرے اللہ کا کمال ہے یہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی. تو اس لیے صحابہ کرام کی یہاں پر اصلاح فرما دی گئی اور کہا گیا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے قتل نہیں کیا ان کو لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. اور وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مٹھی مٹی کی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی. ولیبلی المؤمنین منہ بلان حسنا ان اللہ سمیع علیم, بعض اوقات اللہ کی طرف سے ابتلا آتی ہے اہل ایمان پر تو فرمایا کہ یہ جنگیں یہ جو مارکے ہوتے ہیں یہ بھی ابتلا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اب یہاں سے خطاب کیا کافروں کو, کافر کو شکست ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر جو کام تم شروع میں کر کے آئے تھے تم نے دعا کی تھی کہ اللہ جو ہم میں صحیح ہو اور جو ہم میں افضل ہو اسے فتح عطا فرما دو, تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اے کفار تمہاری دعا کے مطابق جس نے فتح حاصل کی وہ حق پر ہے لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ. تمہیں نے دعا کی تھی اور تمہیں نے کہا تھا کہ جو فتح یاب ہو جائے اے اللہ جو حق پر ہو وہ فتح یاب ہو جائے, تو جو حق پر تھے ہم نے انہیں فتح یاب کر دیا. ان تستفتحوا ہو فقط جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم, اگر تم رک جاؤ آگے نہ بڑھو اور ایمان لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اور وان تعودوا نعود, لیکن اگر تم پھر لڑنے کے لیے آمادہ ہو تو ہم مسلمانوں کا پھر ساتھ دیں گے. وان تعودوا نعود, اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. اور آگے فرمایا کہ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا, تمہاری بڑی سے بڑی جمعیت بھی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ولو کثرت, اگرچہ کثیر تعداد میں ہو, یعنی بڑی سے بڑی جماعت بڑی سے بڑی قوت بھی اگر مقابلے میں آ جائے بشرطے کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند رہو گے اگر ایمان کے ساتھ ہو. بات سب سے بڑی ایمان جو ہے یہ شرط اول. آج میں نے اخبار میں پڑھا بات پھر آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک صاحب نے تجزیہ کیا ہے زلزلوں کا, تو جہاں بے حیائی اور یعنی فحاشی اپنی جگہ پر عروج پر ہے گانے بجانے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کہا کہ اسلام آباد میں پابندی تھی اس بات پر کہ سحر و افطار کے موقع پر سائرن بجائے جائیں تاکہ بڑے لوگوں کی نیندیں خراب نہ ہوں, یعنی اس پر بھی پابندی. آج کے اخبار میں امت میں جس کا جی چاہے دیکھ لے. یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ اپنی طرف سے میں عرض نہیں کر رہا کہ غالباً یہ بات جو ہے وہ ہے کہ اس پر بھی پابندی ہے. اب جہاں پر اس طرح کی پابندیاں لگا دی جائیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے شہری کا وقت ہے اس میں اٹھانا اور مسلم اسی طریقے سے روزہ کا جب کھولنے کا وقت ہو جائے اس سے آگاہ کرنا, تو آگاہی کے لیے تو چلیے پھر بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے, اذانیں ہو جاتی ہیں, لیکن سائرن جب شروع میں بجایا جاتا ہے خاص طور پر بیداری کے لیے دو مرتبہ بجایا جاتا ہے تو یہ بھی معاملہ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جہاں قرآن مجید کی آیات اور بہت ساری چیزیں نصاب ہے اسلام سے خارج کی جا رہی ہوں مسلمان بچوں کو, اور جہاد کی آیتیں اور دیگر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے ان کو سمجھا جا رہا ہو کہ یہ ہمارے لیے خدا نہ کرے کوئی دشمنی کی بات ہے, تو وہاں کچھ بھی ہو جائے وہ کمی ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ہر چیز ہے. انتم الاعلون, تمہیں بلندی ملے گی ایمان کے ہوتے ہوئے, اگر ایمانی نہیں ہے تو پھر کافروں میں ہم میں دوسروں میں کیا فرق ہے؟ مومن ہے تو پھر تو سب کچھ ہے, اور مومن ہے تو پھر صحیح مومن ہونا چاہیے, تیتر بٹیر والا مومن نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو مومن تو وہ پسند ہے جو مخلص مومن ہو, ورنہ مومن تو ہم نام کے ہیں, نام اسلام الدین ہو اور کام اسلام کا نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میں ہمیشہ یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنی کوتاہیوں پر آدمی نظر تو کرے کم از کم, اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اب رات بھی تقریباً 2:45 میرے پاس فون آیا, میں تو سویا ہوا تھا, آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ جی وہ زلزلہ آ رہا ہے. میں نے کہاں سے آ رہا ہے بھائی, تو کہا کہ کورنگی سے فون تھا, کہا کہ پوری کورنگی اس وقت روڈ پر, یعنی لوگ گھروں سے نکلے ہوئے, بچے کیا بوڑھے کیا. اب دیکھیں یہ بھی تو ایک عذاب ہے, سارے کے سارے لوگ. اور اچھا باہر نکل کر کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہوں, استغفار کر رہے ہوں تو بھی سمجھ میں آتا ہے, وہاں مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا, اور زلزلے سے متعلق الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں, اور نہ جانے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے مجھے فون کیا, تم گھر سے باہر نہیں؟ کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلا, لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف بھی ایسا کچھ ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں بھی ہے تو نے ہمارے لیے زلزلہ پیدا کر دیا, کہ خامہ خواہ کے اندر جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک بات تو پیدا کر ہی دی. اللہ کے بندے آرام سے سو جاؤ, جو ہونا ہے ہو جائے گا. لیکن یہ کہ باقاعدہ کوئی اعلان اگر ایسا ہو ذمہ داروں کی طرف سے تب تو ٹھیک ہے. لڑکے جو ہے وہ آ جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹانے شروع کر دیتے ہیں, مسجدوں سے اعلان شروع کر دیتے ہیں, اور جناب بس باہر نکل آؤ زلزلہ آ رہا ہے. اللہ کے بندو, اس قسم سے سوائے اس کے وحشت پیدا ہو اور کیا ہے. اور بعض اخبارات میں یہ بات آئی کہ ادھر لوگوں کو گھروں سے نکال دیا اور ادھر گھروں کا صفایا کر دیا. یہ کام مسلمان کرنا ہے. ابھی ایک طرف پورا بھر کے دوائیوں کے لیے جا رہا تھا, اور وہ کس کے لیے؟ زلزلہ زدگان کے لیے, لیکن انہیں مسلمانوں نے اس کو لوٹ لیا. کون کس کے بچے ہیں یہ؟ تو کہاں سے انتم العلون ہے؟ انتم العلون ان کنتم مومنین, تم بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. لیکن اگر ایمان کو نکال دیں, آج ہمارے ایمان کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تو اعلی کلمۃ اللہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا. اس لیے ہماری جو جنگیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ملک حاصل کریں. اور جو جنگیں اس طرح سے کوئی لڑتا ہے تو وہ پھر جہاد نہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا یہ مقصد ہوتا ہے مجاہدین کا اور مومنین کا. اگر اس مقصد کے لیے کوئی جنگ ہے یا پھر کسی نے ہم پر مسلط کر دی, ایسی صورت میں بھی لازمی بات ہے اس کا جواب دیا جائے گا. یا بعض اوقات اقدامی جہاد کیا جاتا ہے کہ ہم سے ہمارے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ سازش پائے تکمیل کو پہنچے اس کا سر جو ہے وہ قلقمہ کر دیا جائے. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے, اور آپ نے باقاعدہ اعلان کیا, جس کا ذکر انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ آئے گا. آج بھی کچھ اس کا ذکر ہے, لیکن آج اس کو میں عرض نہیں کروں گا, انشاءاللہ کل اس کو اللہ نے چاہا تو میں ذکر کروں گا. تو بہرحال اصل شرط یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ تم ہی کامیاب ہوگے, بشرطے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہو. تو ایمان کی دولت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم تقوی, طہارت اور دیگر جو چیزیں ہیں اس معیار پر پورے اترتے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت جو مطلوب ہے وہ عطا فرما دے. ایک صحابی سے, کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ مومن ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی اگر تم مومن اس اعتبار سے کہتے ہو کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہوں پھر تو میں ہوں, لیکن اگر مومن کی وہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ مقصود ہے تمہارا تو پھر نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہے اصطلاحی اعتبار سے آمنت باللہ پڑھ لی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مومن تو کہلائیں گے, اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے بھائی. لیکن جو مطلوب ہے قرآن و حدیث میں مومن کی صفات, اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ صفات آج ہم میں موجود نہیں ہیں, یا ہیں تو کم ہیں, بہت کم لوگوں میں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے وفین الصالحون, حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے, یعنی نیک لوگ علماء صلحاء متقی اتقیا لوگ ہم میں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ فرمائے کہ ہاں, جب خباستوں کی کثرت ہو جائے, یعنی گناہوں کی جب کثرت ہو جائے تو چاہے صالح لوگ موجود ہوں تب بھی تباہ کر دیے جاؤ. اس لیے آدمی یہ نہ سوچے آج کے صاحب اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اتنے بڑے جو ہے وہ اتقیا, اول تو یہ کہ عالم کون ہے؟ اللہ کی نظر میں اللہ جانتے ہیں. علم مولا ہو جسے ہو مولوی, اللہ تعالیٰ کی معرفت جسے حاصل ہو وہ مولوی ہے اصل میں تو، ورنہ خالی داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بن جاتا، جبہ قبہ پہن لینے سے اور دستار پگڑی باندھنے سے عالم نہیں کہلاتا. ہاں یوں تو کہیں گے کہ ہاں بھائی صورت اور شکل جو ہے وہ ہم نے علماء کسی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنی میں ایسے عالم ثابت ہوں جو اللہ کو مطلوب ہوں، اور ہم میں جو کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اتنی خامیاں نظر آتی ہیں، اتنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہم کسی اور کو کہنے کے لائق ہی نہیں. اگر ہم صحیح ہوتے تو سارے کافر مسلمان ہو جاتے، ہم ہی صحیح نہیں ہیں. ہمارے اندر جو صفات اہل ایمان کی ہونی چاہیے آج وہ ہم میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں وہ پیدا فرما دے. بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اہل ایمان کو کہا گیا کہ یعنی کفار کی طرف خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹو گے یعنی دوبارہ جنگ کرو گے تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دوبارہ دیں گے. لیکن بھائی کس لیے دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے دار ہیں؟ نہیں. جب تک ہم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑیں گے، جب تک ہم کامل مومن کے طور پر جو ہے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. جنگ کی فتح جو ہے قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت بہت ساری قلتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فتح عطا فرما دیتے ہیں کثرت کے مقابلے میں. جیسا کہ یوم بدر کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اسلحہ ساتھ ہے، نہ افراد ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی. چنانچہ آگے فرمایا کہ ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہیں. ایسے ہی جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن صبر سے کیا مراد ہے بھائی؟ ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، رو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اماں صبر کرو. تو وہ کہنے لگی کہ تیرا بیٹا مر جائے تو پھر پوچھو صبر کیا ہوتا ہے. بعد میں کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا اچھا. پھر واپس آئی معذرت کرنے کے لیے کہ میں اب صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ صبر عند صدمۃ الاولی، صدمہ جب شروع ہو واقع ہو اس وقت صبر کرنا صبر کہلاتا ہے. دو چار دن میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آپ دیکھیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات یہ جذبات ہوتے ہیں کہ میں اپنا سر بس دیوار سے ٹکراؤں اور اپنے آپ کو مار ڈالوں. بعض یہ کہتے ہیں کہ میں مر جاتا اس کی جگہ پر. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا اس کے بعد کہیں کہ اچھا بھائی ہم انہیں دفن کرائے اور تمہیں بہت صدمہ، چلو کل تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی لٹا دیتے ہیں، تیار ہو جائے. کوئی تیار نہیں ہوگا، بھاگ جائے گا وہاں سے. ہو سکتا ہے وہ علاقے چھوڑ کے چلا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ڈالی دے ساتھ میں. تو صبر عند صدمۃ الاولی، جب مصیبت واقع ہو تب آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے اس عمل پر بھی راضی ہو کہ اللہ بے شک ہمارا ہی کوئی قصور ہوگا، ہم ہی نے زیادتیاں کی ہیں، اور آدمی اس وقت صبر سے کام لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. تو جس طرح وہ ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شکوا نہ کرے. باقی اگر اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، یا کسی کے مرنے کا غم ہے، تو بلا شبہ اس شریعت نے روکا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میں نے تمہیں اس سے کم منع کیا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قلب ہمارا محزون ہوتا ہے، یعنی غمگین ہوتا ہے، آنکھیں ہماری آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا. اور زبان سے حکم کیا دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. اس میں کتنی تسلی ہے، کوئی آدمی اس پر غور تو کرے. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے، اس کے بندے ہیں، جو چاہے کرے، وہ زندہ رکھے، مار دے، جس طرح چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے. جب ہمیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر، اور اس کے بعد پھر عقلی طور پر تسلی دی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم لوٹ کر ہم بھی تو وہیں جانے والے ہیں، کہیں چلے گئے. تو اس لیے یہ کیوں سمجھ رہا کہ میں ہمیشہ رہوں گا، یہ چلا گیا، رہنا ہم نے بھی ہمیشہ نہیں ہے. آج وہ چلے گئے، کل ہم چلے جائیں گے. البتہ اس پر جو صدمہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دل غمگین ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زبان سے شکوا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اپنے گریبانوں کو مت پھاڑے، اپنے سر کے بال نہ نوچے، جیسا کہ لوگ مرنے پر یہ سب کام کرتے ہیں. اخباروں میں تصویریں بھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ سینہ کوبی ہو رہی. بس اس وقت آدمی صبر اور ہمت سے کام لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اور میں نے صبح کے بیان میں آج یا کل عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، بڑی سے بڑی مصیبت ان کو جب پہنچتی تھی تو وہ دو کام کرتے تھے. ایک کام یہ کہ صبر اور دوسرا یہ کہ نماز، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کے ساتھ، ایک صبر اختیار کرو اور دوسرا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، سواری پر سوار جا رہے تھے، اطلاع ملی، فوراً سواری سے اترے اور ایک طرف ہٹ کر راستے سے دو رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اس کے بعد سواری پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے. کہا کہ اللہ نے جو کیا ہم اس پر راضی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو تم نماز کی طرف متوجہ ہو جانا. چنانچہ بڑے سے بڑی مصیبت بھی اس سے انہیں غافل نہیں کر سکتی تھی. آج ہم سوچیں کہ کیا اس مصیبت پر ہم نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں یا کتنے متوجہ ہوئے ہیں. ہم اسباب کی طرف تو فوراً دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے اوقات بھی ہوتے ہیں تب بھی لوگ جو ہے وہ ترانے اور یہ اس قسم کی چیزیں روکتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ سارا ثواب اسی میں. رمضان کی حالت میں ٹھیک ہے، وہ منع نہیں کرتا آدمی امداد جمع کرے، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسپیکر کو ایسا اونچا کرنا جس سے وہ قرآن مجید پڑھنے والے کو تکلیف پہنچے، یہ نماز پڑھنے والے کو تکلیف پہنچے، یا گھروں میں کوئی بیمار ہے انہیں تکلیف پہنچے. یہ بھی مسلمانی کو سمجھنا چاہیے. آج ہم اس معاملے میں بھی بہت زیادہ تکلیف دینے والے بن گئے. شادی بیاہ کر رہے ہیں تو روڈ کے اوپر ٹینٹ لگا لیے، بھلے ٹریفک جو ہے معطل ہوتا ہے تو ہوتے رہے، جس کا جی چاہے، چاہے سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، چاہو تو روڈ بلاک کر دو، اور اس کے بعد مریضوں کے ساتھ جو بھی حال ہو اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں دین اور اسلام سے ہٹ کر ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس پر دعویٰ ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا کرتے ہیں. خوب سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں واقعتاً وہ صحیح کام ہے یا غلط. جو صحیح کام ہو ان کے کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جو غلط کام ہو ان سے ہم سب کو رکنا چاہیے، اور اس طرف اللہ کرے کہ توجہ بھی ہو جائے. بعض اوقات غلط کام کو غلط کام بھی لوگ نہیں سمجھتے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی اہل ایمان کا ساتھ دیں گے، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ. اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور آگے فرمایا کہ سننا چونکہ کئی طرح سے ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی بات سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، بعض اوقات سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، بعض اوقات سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے عمل نہیں کرتا، اور بعض اوقات سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور جو ہے وہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھا اور عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو یہ کہتے کہ ہم نے سن لی، وہم لا یسمعون، حالانکہ انہوں نے نہیں سنی، یعنی عمل نہیں کرتے. جب عمل نہیں کیا تو کیا سنا بھائی؟ سنتے تو روز ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اب ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمارے ہاتھ پکڑ کے کہیں گے صاحب یہ کام کر لو. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرماتے ہیں کہ حالی انظرونا الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، یہ نہیں انتظار کرتے عمل کرنے کے لیے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں بادلوں میں بیٹھ کر، اور فرشتے آئیں اور وہ آ کر ان سے کہیں گے صاحب اسلام قبول کر لو، دین پر چلو. اب اور کیا صورت رہ گئی بھائی؟ وقضی الامر، اللہ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو بس پھر معاملہ نمٹا دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. آگے فرمایا کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانوروں میں وہ ہے اللہ کے نزدیک جو گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور پھر عقل بھی نہیں. بھائی بعض جانور جو ہیں وہ سنتے ہیں تو ان میں کم از کم عقل تو ہوتی ہے، لیکن بعض جانور اگر ایسے ہوں کہ سن بھی نہیں رہے، سمجھ بھی نہیں رہے، عقل بھی نہیں ہے، تو ایک انسان جو جانوروں سے بدتر فرما رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے، جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان شر الدواب، جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین چوپایا ہے وہ شخص، کہ اللہ کے نزدیک الصم البکم، جو گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور الذین لا یعقلون، جو عقل بھی استعمال نہیں کرتے. اور آگے فرمایا، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جب بلایا تو وہ نماز انہوں نے مکمل کی اور پھر آپ سے خدمت میں آئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا آئے نہیں؟ کہا کہ میں نماز میں مشغول تھا. کہا کہ تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کے رسول بلائیں فوراً آؤ. چنانچہ انہوں نے معذرت کی اور فرمایا کہ آئندہ ایسا ہی کروں گا. اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہو تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور فوراً اس حکم کو بجا لانا چاہیے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم تھا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ سامنے کوئی شخص آ رہا ہے نابینا ہے, اگر ہم نے نماز توڑ کر اس کی مدد نہیں کی اور یہ کنویں میں گر جائے گا تو گنہگار ہو گئے, نماز توڑو اس کی مدد کرو, کیونکہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے, لیکن وہ مر گیا تو اس کی جان کہاں سے آئے گی دوبارہ. اس لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر چنانچہ بعض اوقات کوئی جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہو چور, اور ہمیں پتا ہو نماز پڑھ رہے ہیں, جوتے چور بھی تو بہت آتے ہیں. اصل میں یہاں ایک بات سمجھ لیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازی جوتا چور ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نمازی جوتا چور نہیں ہوتا, جوتا چور نمازی کی شکل میں آتا ہے. کوئی نمازی جوتا چور نہیں ہوتا, لیکن جو آتے ہیں وہ ہوتے چور ہیں اصل میں, لیکن نمازی کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر جھانک رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز لے کے جاؤں, پھر جو چیز اچھی نظر آتی ہے اس کو وہ لے کے جاتا ہے یہاں سے. تو بہرحال اگر اس قسم کی کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر ایسی صورت میں تقاضا یہ ہے کہ نماز کو توڑ دے اور اس کی مدد کرے, یعنی اس کو بچائے کنویں سے تاکہ گرے نہیں. یا کوئی شخص جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کیے ہوئے کہ تمہارا مال ضائع ہو رہا ہے, لوٹ کر لے جا رہا ہے, تو نماز توڑ کر اس کو اس کام سے روک دے اگر روک سکتا ہے تو, اس کے بعد پھر اپنی نماز لوٹا لے, یعنی قضا تو بہرحال کرنی پڑے. اور آگے فرمائے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اگر تمہیں نیکی کا جذبہ دل میں آئے, کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے کسی کے دل میں آ گیا جذبہ کہ ہاں بھائی میں عمل کروں گا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فوراً کر ڈالو, یعنی نیک کام کرنے میں دیر نہ کرو اور گناہ کو ترک کرنے میں دیر نہ کرو. اگر گناہ ترک کرنے کا جذبہ اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے فوراً جذبہ پیدا کر لو. ایک صاحب یہاں پر تاریخ روڈ پہ ہوتے ہیں, دکان ہے چشمے کی بہت بڑی, تو سن 1980 کی بات ہے جب میں کوپرو مارکیٹ صدر میں ہوا کرتا تھا, تو وہاں درس قرآن ایک مرتبہ الحمدللہ دے رہا تھا, تو اس وقت بات آ گئی کچھ سنت سے متعلق داڑھی کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایسی کہلوا دی کہ ایک صاحب کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ آج بھی الحمدللہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک مشت داڑھی ان کی پوری سنت کے مطابق جب سے اب تک الحمدللہ ہے, نمازوں کی بھی ساری پابندی ہے اور سارے کام کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے استقامت عطا فرمائے. یہ بات درمیان میں اس لیے بھی آ گئی کہ آج ہی الحمدللہ ایک نوجوان نے ارادہ کیا اس بات کا, تو آپ سب سے بھی دعا ہے کہ استقامت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں. بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے ایک فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن پھر دوسرے ماحول کی بنا پر اور جو ہے وہ اس کے جو دائیں بائیں دوست احباب ہوتے ہیں ان سے مجبور ہو کر پھر وہ اس ارادے سے باز آ جاتا ہے. تو اس لیے جب کوئی جذبہ پیدا ہو دل میں نیکی کا تو فوراً کرنے کی نیت کرے, اور ساتھ میں اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ استقامت آپ عطا فرمائیں گے, میں نے ارادہ کر لیا. تو میرا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, انسان اور قلب کے درمیان اللہ تعالیٰ جو ہیں موجود. تو جب آدمی کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوراً اس پر عمل کر لو. اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ. آگے فرمایا کہ ایمان والو خیانت نہ کرو, خیانت سے بچو, اللہ اور رسول کی جو بھی ہو. خیانت ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کا مال چرا لیں, یا کسی نے امانت رکھوائی تھی اس امانت کو ہم نے واپس نہیں کیا, اس میں خیانت کر لی, یا یہ ہے کہ اصل مال کو بدل دیا دوسرا مال رکھ دیا. یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں خیانت کی. لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات کہی اور ہم نے اس راز کو دوسری مجلس میں بیان کر دیا, تو یہ بھی خیانت. یہ آیت بھی خاص موقع پر نازل ہوئی, ایک قبیلہ تھا جس کے بنی قریظہ غالباً, ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر رکھا تھا. جب کئی دن گزر گئے تو اس قبیلے والوں نے کہا کہ ہمیں آپ شام کی طرف جانے دیجئے, آپ جگہ پر قبضہ کر لیں لیکن ہمیں چھوڑ دیں, جائیں ہم نکل جائیں. آپ نے سوچا کہ ان کی قوت بالکل ختم ہو جائے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ صورت ہمیں گوارا نہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں, تمہارے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گے, کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم میں سے ہیں, جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سعد ابن معاذ کو نہیں, حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیجئے. ابو لبابہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بھی ان کے قوم میں سے تھے, لیکن یہ کہ ان کے بچے بھی اس محاصرے میں موجود تھے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہماری طرفداری زیادہ کریں گے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہمارے پاس بھیجئے, جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سارے یہودی جمع ہو گئے, بنی قریظہ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد ان سے رائے لی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں, ہتھیار ڈال دیں, تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اپنے بچوں کی محبت میں چونکہ وہ بھی وہیں موجود تھے, آپ نے ان کے ساتھ یہ ایک کام کر لیا کہ اشارہ کر دیا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا, یعنی صلح کرو گے تب بھی, اگر تم اپنے ہتھیار ڈالو گے تب بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نرمی کرنے کا نہیں ہے, سختی کرنے کا ہی ہے, اور ذبح کر دیے جاؤ. لیکن بعد میں فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو جو جس سے مجھے آگاہی تھی میں نے ان کے سامنے بیان کر دیا. لہذا فوراً واپس آئے اور سیدھے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جو ستون ہے وہاں آ کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں نے غلطی کر لی, جب تک اللہ رب العزت میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. چنانچہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ان کی خدمت کرتی رہیں, جب انہیں ہوائیں ضروری ہوتی تھی تو کھول دیا کرتی تھی, نماز کا وقت ہوتا کھل جاتے تھے اور پھر باندھی تھی, سات دن تک بندے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی دے میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اللہ تعالیٰ سے, لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک فیصلہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کریں گے تو میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا, تو ان کو بنا رہنے دو, اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے, اگر وہ توبہ قبول کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی. چنانچہ سات دن تک بندے رہے اور سات دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا, تو لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے بھی آئے, اور بعض نے چاہا کہ انہیں کھول دیں, کہا کہ نہیں میں تمہارے ہاتھ سے نہیں کھولنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں خود. چنانچہ رات کا وقت تھا, انتظار کیا گیا, یہاں تک کہ آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام کا ادب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا تکلیف نہیں دیتے تھے, ادنا تکلیف, ورنہ تو کچھ ہو سکتے تھے, بعض لوگ چلے جاتے کہ صاحب آگے ذرا کھول دیجئے, نہیں, صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ یہ چاہا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائیں گے اس وقت جہاں سات دن بدے ہیں وہاں ایک رات اور صحیح. چنانچہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مبارکباد دی کہ توبہ اللہ نے قبول کر لی. تو یہاں اس آیت کو ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, نہ امانتوں میں خیانت کرو نہ اللہ رسول کی خیانت کرو, یعنی جو احکام ہیں ان کو بجا لاؤ, اس میں ڈنڈی مت مارو, خیانت مت کرو. آج بھی ستون ابی لبابہ مشہور ہے جو ریاض الجنہ میں ہے, اور جب لوگ عمرے پر یا حج پر جاتے ہیں اور ریاض الجنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ کر وہاں پر جو ریاض الجنہ جنت کا باغ جسے کہا جاتا ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں پڑھا کرتے تھے ادا ہوتی تھیں, تو دو رکعت نماز آج بھی ہم پڑھتے ہیں وہاں پر برکت کے لیے کہ یہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ترکی کی حکومت کو کہ ان لوگوں نے اپنی تعمیر کو ٹیڑھا کر لیا, ستون ٹیڑھے کر لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درخت جس مقام پر جہاں جہاں موجود تھا انہوں نے انہی مقامات پر ستون قائم کیے. اندر کا جو حرم ہے وہ پورا کا پورا اسی بنیاد پر کہ جہاں جہاں کھجور کے تنے تھے درخت تھے اور انہوں نے اسی مقام پر اپنے ستونوں کو کھڑا کیا. چنانچہ اگر آپ باہر کے کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کو ستون ایک سیدھ میں نظر نہیں آئیں گے, کوئی ستون ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا کوئی ٹیڑھا, لیکن اس انداز میں انہوں نے کیا کہ وہ اگر جب تک غور سے نہ دیکھو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ غور کریں گے بلکہ تھوڑے سے بھی خیال کریں گے پتہ چل جائے گا کہ ستون اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور بالکل سیدھ میں نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ فن تعمیر کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نقش ہے, لیکن انہوں نے اپنی تعمیر میں اس نقش کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیوست کر دیا, اور آج بھی الحمدللہ یہ نقش ان کے لیے خوبصورتی بن گئی. تو وہ سارے ستون جہاں جہاں کوئی خاص واقعہ پیدا ہوا پیش آیا انہوں نے ان ستونوں کو وہاں پر قائم رکھا, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے, کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے, کوئی صورت ایسی اختیار کریں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے ایک مشورہ کے لیے اجلاس بلایا دار الندوہ میں, اور وہاں پر سارے بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہوئے. ایسے موقع پر ایک عرب بوڑھے کی شکل میں یہ شیطان بھی آ گیا. اس سے پتا چل گیا جب کفر کی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوتی ہیں تو شیطان ان کا بڑا بن کر آ جاتا ہے مشورے کے لیے, اور پھر اس کے مشورے پر وہ عمل کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے مشورہ کرنا چاہا تو وہاں آ گیا. لوگوں نے دیکھا کہ اجنبی بوڑھا داخل ہو رہا ہے. پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور تمہاری قوم سے تعلق ہے, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم کسی مشورے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہو تو تمہاری خیرخواہی میں آ گیا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے بیٹھی. اس کے بعد مشورہ ہوا تو مختلف باتیں سامنے آئیں. بعض نے مشورہ دیا کہ صاحب انہیں قید کر دیا جائے, تو شیطان نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, ان کے بھی کچھ حامی ہیں, ہو سکتا ہے قید سے آگے چھڑا لے, تم پر حملہ کر دیں تو یہ صورت تو مناسب نہیں. تو پھر جو ہے یہ کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ کہیں بھی جائیں کم از کم ہمارا امن تو خراب نہیں ہوگا, باہر جا کے جو چاہے کریں. کہا کہ واہ بھائی واہ, خوب مشورہ دیا تم نے, باہر جا کر تو وہ دین کو پھیلائیں گے, اور ان کی زبان میں جو ہے بڑا سحر ہے, ہر آدمی جو ان کا کلام ایک مرتبہ سن لیتا ہے تو وہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے, تو یہ تو بڑی جمعیت ان کے پاس جمع ہو جائے گی. کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک آدمی منتخب کیا جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک عمدہ قسم کی تلوار دے دی جائے اور سب مل کر یکبار کی جو ہے حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں, چونکہ سارے قبیلے اس میں ملوث ہوں گے, اس لیے قتل کے بدلے قتل تو کوئی ہو نہیں سکتا, اتنے سارے لوگوں کو کون قتل کرے گا. لہذا ایک صورت ہے کہ خون بہا یا دیت جس کو کہہ لیجیے وہ دینی پڑے گی, وہ ہم دے دیں گے. تو ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ تدبیر بہترین ہے, اگر تم کر سکتے ہو تو یہ تدبیر اختیار کرو, اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں. چنانچہ سب نے اپنے مشورے کے مطابق ایک رات کا تعین کر لیا. لیکن یہ کیا جانے کہ اللہ کا نظام جہاں کام کر رہا ہو کسی کو بچانے کے لیے, تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی جو ہے اس کی تلاش میں لگ جائیں اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں, لیکن قتل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس کا وقت ہی آ جائے تو ایک الگ بات, اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو. تو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں, مکہ مکرمہ چھوڑ دیں, مدینہ منورہ تشریف لے جائیے. اب کیسے لے کے جائیں, ساری چاروں طرف جو ہے وہ پہرا ہے, زبردست قریشی نوجوان انتظار کر رہے ہیں کہ رات کا ایک پہر ایسا آئے جس میں آپ سو جائیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہی مٹھی ہاتھ میں لو, مٹی ایک مٹھی لے لو اور اس پر یہ آیتیں پڑھو, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون. یہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نکلتے جاؤ, خاک ان کے چہروں پر پھینکتے ہوئے چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تمہیں انشاءاللہ کچھ بال بیکا نہیں ہوگا, امانتیں لوگوں کی میرے پاس موجود ہیں, ان امانتوں کو تم لوٹا کر میرے پاس آ جانا. لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فضیلت ہے کہ اس قربانی کی رات میں انہوں نے اس رات میں آپ قربانی دی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا, مار بھی سکتے تھے, وہ سارے کے سارے قریشی موجود تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اس شخص نے پوچھا کہ میاں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے. کہا کہ وہ تو جا چکے. کہا اچھا تو یہ بستر پر کون لیٹے ہیں؟ جب دیکھا غور سے تو کروٹ بدلنے کے انداز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. بہرحال ان سے پوچھا کہ کہاں گئے, کون خبر مجھے کیا پتا کہاں گئے, اور ان سے کچھ کہا نہیں. بہرحال زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نازل فرمائی, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافر جو ہے وہ مکر کر رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے, لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ, یا آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں, یعنی ان میں سے کیا تدبیر اختیار کریں. تو اللہ فرما رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا توڑ کر رہے تھے. اور دیکھیں یہاں پر بڑی عجیب بات ہے قرآن مجید میں کہ صیغہ لائے ہیں مضارے کا, اور مضارے کا جو صیغہ ہوتا ہے جب عربی زبان میں وہ دلالت کرتا ہے ماضی پر اور استقبال پر, زمانے حال پر بھی استقبال, زمانے حال پر اور استقبال پر موجود ہے. یہ وَيَمْكُرُونَ یعنی مکر کر رہے ہیں, اور مگر کریں گے, اس کا مطلب یہ قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے وہ, کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْ كُرُ اللَّهِ, اللہ بھی ان کے تدبیروں کو توڑتے رہیں گے. تو گویا کہ یہ نہ وہ عباد آئیں گے نہ اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تدبیروں کو توڑتے رہیں گے. لیکن اس شرط کو سامنے ذہن میں رکھیے, کب؟ جب ہم مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا ساتھ دیں. واللہ خیر الماکرین, اللہ رب العزت بہترین تدبیر اختیار کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کی تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. ایک کافر نظر بن حارث تھا, اس نے وہ بھی اس مشورے میں شریک تھا. اس نے کہا کہ ہم نے بہت یہ باتیں سنی ہیں پچھلے زمانے کی, چونکہ وہ سفر وغیرہ بہت کرتا تھا, تاجر تھا, تو اس نے کتابیں بھی پڑھ رکھی تھی کچھ. ان کتابوں کی بنیاد پر اس نے کہا کہ صاحب میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, بہت کچھ سنا ہوا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پچھلے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ ایسا نہ کہو, تو اس نے مزید جھٹائی اختیار کی اور کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہا کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے بارش برسائیے, ہمیں تباہ کر دیجئے, ابھی اتنا بھی عذاب علیم, یا کوئی اور عذاب بھیجیے. یعنی اپنے آپ کو گویا انہوں نے عذاب کے لیے پیش کیا, اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم, ہم جو عذاب نہیں دے رہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم عذاب دے نہیں سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم میں موجود ہیں, آپ کے موجود ہوتے ہوئے ہم تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے. لیکن جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو پھر دوسری وجہ آ گئی, چنانچہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہاں سے تشریف لے گئے تو اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس لیے نہیں آ رہا کہ مکے میں رہنے والے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو استغفار کر رہے ہیں, اور خود کافر بھی باوجود اس کے کہ مشرک شرک کرتے تھے لیکن جب طواف کرتے تھے تو غفرانک بھی کہتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں بھیجیں گے ہم تم پر. اس سے ہی پتا چلا کہ استغفار جو ہے یہ امان ہے. تو دیکھیے اس موقع کے اعتبار سے ہمیں استغفار کرنی چاہیے, اور استغفار ظاہری نہیں ہو صرف. استغفار کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ غیر محرموں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہتے ہیں جی استغفر اللہ, دیکھو جی کیسی بے پردگی ہے, کیسی بے حیائی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور دیکھ بھی رہا اور استغفار بھی کر رہا. ایسے استغفار میں خود استغفار پڑتی. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پھر ادھر دیکھو مت بھائی, استغفار کا مطلب توبہ پکی کرو, یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور پھر برے کام بھی کر رہے ہیں. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ سے توبہ کرے تو پھر برے کاموں کی طرف نہ جائے, ان گناہوں کی طرف نہ جائے جن گناہوں سے توبہ کر لیے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ ہلاک نہیں فرمائیں گے. چنانچہ بعد میں پھر مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے, اب کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ تو فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء, کہ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ عذاب دیں کن لوگوں کو, جو يصدون عن المسجد الحرام, جو مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت پھر بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ تو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کو ایک ہی مرتبہ عذاب دے کر ہلاک نہیں کیا جائے گا جیسا کہ پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا. البتہ اتنی بات ہے کہ کہیں کہیں انفرادی طور پر اور کسی علاقے میں کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے اصل میں جھنجھوڑنا ہی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اب بھی تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک وارننگ ہوتی ہے, اور اس وارننگ کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی یہ بات. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اس قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے تو ہم اس وارننگ کو سمجھیں اور توبہ و استغفار صحیح طور پر کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ دیا کہ کفار کو مسجد حرام کے قریب سے نکال دو. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, کہ ایمان والوں مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو. چنانچہ آج بھی جب آدمی حرم شریف آتا ہے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، تو خاص مقامات ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ یہاں سے ممنوع ہے. تو بہرحال اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی نازل فرمایا، اس میں کچھ تفصیلات ہیں جو اس وقت جو ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے ہیں، دیندار بھی سمجھتے ہیں، لیکن لا یاکلون اموال الناس، یہاں پر اصل میں اہل یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، اگر کوئی اس زمانے میں کوئی عالم ایسے عمل کرے گا تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بہت سارے لوگ، احبار بڑے عالم کو کہتے ہیں، والرہبان ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، بظاہر دنیا کو ترک کر دیا ہے، لیکن کیا ہے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال حاصل کر رہے ہیں، اور ولا ينفقون ويصدون عن سبيل الله، اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں اپنے پاس لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے. اس سے پتہ چلا کہ ضرورت کی جگہوں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے. بعض صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ سونا چاندی ہمارے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کنز میں داخل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مال کی زکات نکال دی جائے وہ کنز میں داخل نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے زکات رکھی ہے، اور زکات ہوگی تب جب مال ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ مطلقاً مال جمع کرنا منع نہیں ہے، اگر جائز طرح طریقے سے آدمی کے پاس مال آتا ہے اور اس کی زکات نکالتا ہے، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ مال کنز میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کنز کے اندر جو مال داخل ہوگا اس کے بارے میں فرمایا کہ یوم یحمی علیہم فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو تپائے گا، یعنی آگ پر اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر جن لوگوں نے یہ مال جمع کیا ہوگا ان کے پیٹھ پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ اس مال کو گرم کر کے، سونا چاندی کو، ان کے جسموں پر اس سے داغ لگائیں گے. اللہم احفظنا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس مال کو جو تم دنیا میں کنز بناتے تھے، جمع کرتے تھے. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تو نکلو جس حال میں بھی ہو، ہلکے ہو یا بھاری، یعنی تمہارے پاس اسباب بہت زیادہ ہوں یا کم ہوں، جب کہا جائے تو پھر اس کے بعد تم نکل جاؤ اللہ کے لیے. یہ انشاءاللہ اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر حکم دیا گیا، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کل میں نے اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا. اور آخری بات کہ ایک شخص جو منافق تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا گیا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے تھے وہ مخلص صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنی قمیض تبرک کے طور پر دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو وہ قمیض پہنا دوں اور اس میں جو ہے ان کو کفن دوں، اور ساتھ میں درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ ہی پڑھا دیں. چونکہ یہ منافق تھا، ظاہر ہے اپنے آپ کو مسلمان کرتا تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی اس کو دے دی، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھا دیا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، اس کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے، چونکہ اس سے پہلے آپ کو ممانعت نہیں کی گئی تھی. اور بعد میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں رکھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر صدیق کے مجھ پر کسی کا احسان نہیں، میں نے سب کا احسان دنیا میں ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے. یہ درجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. تو بہرحال بعد میں فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ گرفتار ہو گئے، یعنی جبری طور پر لائے گئے تھے جنگ میں شریک کافروں نے کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو بیچارے آ گئے، لیکن بہرحال وہ گرفتار ہو گئے. تو جس حال میں وہ گرفتار ہوئے ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا کسی وجہ سے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انہیں قمیض پہنا دیں، تو قمیض جس کی بھی لی گئی وہ چھوٹی تھی. تو یہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا اس کی قمیض پوری آئی، تو اپنے چچا کو پھر اس کی قمیض پہنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قمیض دی اصل میں اسی احسان کا بدلہ تھا یہ، کہ جو چچا کو قمیض لے کر پہنائی تھی تو آپ نے مرتے وقت جو ہے وہ اپنی قمیض دے دی تاکہ وہ احسان کا بدلہ بھی ختم ہو جائے. اور یہاں ہمارے لیے اصل میں بڑی عبرت کی چیز ہے کہ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر کسی ولی کی کسی نبی کی قمیض پہننے سے بخشش نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی نبی نے اپنی قمیض دے دی تو بخشش ہو جائے گی، بات یہ ہے کہ بخشش کا وعدہ ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی کی قمیض کام نہیں آتی. بڑے سے بڑا جو ہے وہ بیت اللہ کا غلاف لا کے لپیٹ دو اس کو کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے. ہاں ایمان کی صحت کے ساتھ اگر ایمان ہو تو پھر منع نہیں کیا ہے اس قسم کے تبرکات کو اگر ساتھ میں دفن کر دیا جائے. مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ جائز طریقے سے، بعض لوگ تو چوری کر کے لاتے ہیں غلاف کعبہ، وہ جائز نہیں ہے بھائی. بعض لوگ جب وہ آج کل تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ لوگ چوری کرتے ہیں، لہٰذا وہ لپیٹ کے اتنا اوپر لٹکا دیتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچے، ورنہ پہلے جو ہے وہ اندر ہی اندر لپٹ کر چپٹ کر ایک طرف تو بیت اللہ سے لپٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کئی جسے یہ مسلمان کا کام ہے دیکھ. ایک طرف غلاف کعبہ سے چپٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کئی جسے غلاف کعبہ کاٹ رہے ہیں اور لا کے گھر پہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی میرے پاس غلاف کعبہ ہے. کیا تیر مارا بھائی چوری کر کے لائے؟ البتہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو غلاف کعبہ اتارتے ہیں اس کے بعد وہ پھر مختلف بادشاہوں کو اور بڑے بڑے جو وفود آتے ہیں ان کو پھر وہ تحفے کے طور پر دیتے ہیں. اگر اس طرح سے کسی کے پاس پہنچ جائے تو وہ ایک ہدیہ ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں اپنے کفن کے ساتھ چاہیں تو غلاف کعبہ جو برکت کے لیے اگر کوئی شخص لگوا لے تو وہ حرج کی بات نہیں. لیکن اس پر ایسا بھروسہ نہ کرے کہ صاحب غلاف کعبہ میں لپیٹ دیا گیا اس لیے اللہ بخشش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں، اللہ کو مجبور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس بات کی طرف خوب دھیان دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس لیے پڑھا دی کہ آپ کو اس سے روکا نہیں گیا تھا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے روکا نہیں گیا. آپ یعنی ان کو خیال یہ تھا کہ جو آیت نازل ہوئی پہلے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم، تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی جو ہے استغفار کریں گے تب بھی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید آپ کو روکا گیا اور آپ اس کے باوجود نماز پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے ضرور کہا گیا ہے، جیسے یہ بالکل ایسا حکم ہے جیسے کہا کہ کافروں کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ بعد آنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تبلیغ مت کرو، تبلیغ پھر بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ تم استغفار کرو نہ کرو اگر 70 مرتبہ بھی کر لو